أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درود پڑھیں گے مل کر محمد وآل محمد پر. خداوند متعال کا نہایت احسان، خداوند متعال کا کرم، اور جتنا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں قرار دیا. ماہ رمضان ماہ برکات، ماہ رمضان ماہ مغفرت، ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو دوسرے مہینوں سے منفرد ہے. کچھ ایسے اعلانات ہیں جو خداوند متعال نے بشریت کے لیے کیے، جن کا تعلق صرف اور صرف ماہ رمضان سے ہے. ویسے تو یہ مہینہ ماہ خدا بھی کہلاتا ہے، ماہ قرآن بھی کہلاتا ہے، ماہ مغفرت بھی کہلاتا ہے، لیکن اس مہینے کا اصل فلسفہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. خدا نے فرمایا کہ تمہیں اس ماہ میں جو روزے رکھنے ہیں بالکل اسی طرح سے تم پر واجب کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر قرار دیے گئے تھے. اور اس کی علت خداوند متعال نے قرآن میں یہ فرمائی کہ تاکہ تم شاید متقی بن جاؤ، شاید تقویٰ حاصل کر لو، لعلکم تتقون. ہم لوگ خداوند متعال کی بہت ساری نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. خدا نے بہت بڑے بڑے اہتمام کیے اہل ایمان کے لیے، لیکن ہم کیونکہ بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں تو ہم عادت کر لیتے ہیں. ہمیں عادت ہو جاتی ہے ان اسپیشل اہتماموں کی. جس کی ایک مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے گھر پہ اگر ایک بہت اچھا لذیذ کھانا بنتا ہو، آپ اس کھانے کو کھائیں اور آپ بہت لطف اندوز ہوں، آپ کو بہت اچھا لگے، دوسرے دن آپ کے سامنے پھر وہی کھانا لا کے رکھا جائے، تیسرے دن آپ کے سامنے پھر وہی کھانا لا کے رکھا جائے، سو آن اینڈ سو فورتھ، آپ نے کچھ دن وہ کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو عادت ہو جائے گی اس کھانے کی. وہی کھانا جو کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے لیے بہت لذیذ تھا، ایک دم آپ کے لیے کیا بن گیا؟ بورنگ. اس کی عادت ہو گئی آپ کو. انفارچونیٹلی ماہ رمضان اور یہ بابرکت مہینہ بھی کچھ اسی طرح کا مہینہ ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں ہر سال اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک عادت سی ہو جاتی ہے کہ ہر سال روزے آئے، ہم نے رمضان میں بھوک اور پیاس برداشت کی اور آگے گزر گئے. جبکہ اگر آپ خداوند متعال کی اس نعمت کے اوپر غور فرمائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ خدا نے یہ جو توفیق آپ کو اس مہینے میں داخل ہونے کی دی ہے یہ کتنی بڑی عطا ہے. ہم نے اپنے لیکچرز میں دوسری جگہ پر بھی یہی عرض کیا کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اور وہ بھی خداوند متعال کی خاطر، ایک احسن عمل ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ اصلی، اس کا اصلی فلسفہ یہ نہیں ہے. کہ آپ صرف اور صرف بھوک اور پیاس برداشت کریں. بھوک اور پیاس برداشت کرنا بہت اچھا ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس سے خدا آپ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہے. اس احساس کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ جو خدا آپ سے چاہ رہا ہے. ایک دفعہ آپ کی والدہ آپ کو کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے دیتی ہیں, مثلا فرماتی ہیں کہ دودھ پی لو. والدہ جب آپ کو کہتی ہے دودھ پیو تو اس کے پیچھے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ دودھ کا ایک گلاس ہے جو مجھے پینے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور میں کیونکہ والدہ کی اطاعت کرتا ہوں تو میں یہ دودھ کا گلاس پی لیتا ہوں. لیکن اصل فلسفہ آپ کی والدہ کا اس دودھ کے گلاس کے پیچھے کیا ہے, کہ اس بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں, اس بچے کی نشو نما اچھی ہو, یہ بچہ تکامل کی طرف اپنے سفر کو کنٹینیو کرے. بس کچھ اسی طرح کی مثال اس ماہ مبارک کی ہے. خداوند متعال یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایک انسان کامل بنیں, ہم اس کمال کی طرف پہنچے اور ان کمال کی منزلوں کو طے کریں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں, اور ہمیں وعدہ دیا ہے کہ یہ منزلیں تم لوگوں کے لیے ہیں, اہل ایمان کے لیے ہیں, اگر تم کوشش کرو گے. بس خداوند متعال سے اس تکامل کی توفیق طلب کرتے ہوئے مل کر محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات پڑھیں. ان تین روزہ سیمینار ورکشاپ میں جو موضوع زیر بحث رہا وہ رہا یوتھ, امیج آف اسلام اینڈ میڈیا. پہلے دن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس میڈیا کی مختلف اقسام ہیں, اس میں سے ایک قسم سوشل میڈیا ہے. پھر ہم لوگوں نے آپ سے اس چیز پر ڈسکشن کی کہ کیا سوشل میڈیا کا ہماری زندگیوں میں کوئی عمل دخل ہے, اور اگر ہے تو کیا انفرادی لیول پر ہے یا اجتماعی لیول پر بھی ہے, یعنی انڈیویجول لیول پر کنفائن کرتا ہے یا کہ سوشل لیول پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوسرے دن ہم نے آپ کی خدمت میں اسی سوشل میڈیا کے اسپریچول ایفیکٹس اور اسپریچول تھریٹس جو کہ تمام یوزرز جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے قرار پاتے ہیں, ان کا ذکر کیا. اور فرسٹ ڈے میں ہم نے اس کے کون سے اسپیکٹ پہ ڈسکشن کی تھی, اس کے سوشل تھریٹس کے اوپر. بس دو دن میں ہم نے آپ کو کافی ڈرانے کی کوشش کی کہ مختلف تھریٹس ہیں جب آپ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں. ان تھریٹس میں سے لسٹ بہت لمبی ہے, ہم نے ایک مختصر لسٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. آج ہم اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے کہ کیا ہمیں سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیے یا نہیں. انسان کی نیچر ہے کہ اگر اس کو کسی چیز میں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے. یہ خدا نے ایک ہمارے اندر میکانزم, بلٹ ان میکانزم رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہمیں کسی چیز میں خطرہ نظر آتا ہے ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. آگ گرم ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے, ہم آگ سے دوری اختیار کرتے ہیں. اسی طرح مختلف مثالیں ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ وہاں پر خطرہ ہے ہمارے لیے جسمانی طور پر یا معنوی طور پر, ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں, یعنی نامحرم کی طرف نگاہ کرنا, لسٹ فل فیلنگ کے ساتھ ایک نامحرم کی طرف نگاہ کرنا, اس میں خطرہ موجود ہے. بس خداوند متعال نے ہمیں اس سے ممانعت کی, ہم اس سے رکتے ہیں. اب جب کہ ہم سوشل میڈیا کے خطرات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں تو کیا ہم اس سے رک جائیں؟ آیا اپنے فون سے فیس بک کی, ٹویٹر کی, انسٹاگرام کی یہ ساری اپلیکیشنز ڈیلیٹ کر دیں, یوٹیوب کی ڈیلیٹ کر دیں, کمپلیٹلی ریموو کر دیں, کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں اپنے تقویٰ کو اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے, یا نہیں ان تھریٹس کو جانتے ہوئے بھی ہم ان اپلیکیشنز کو اپنے فونز پر رکھیں, اپنے کمپیوٹرز پر یوز کریں کسی خاص وجہ سے, کسی خاص حکمت کے تحت, کسی خاص اسٹریٹجی کے تحت؟ تو آج ہمارا موضوع جو بحث کرے گا وہ یہ رہے گا, اور اس کے لیے جن منابع کی طرف ہم نے رجوع کیا وہ ہمارے اپنے خیالات نہیں ہیں. اس کے اندر سر فہرست جن منابع کو ہم نے کنسیڈر کیا وہ نائب امام زمانہ علیہ السلام حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای دامہ ظل العالی، ان کے منابع، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کی فرمائشات اور ان کی ڈائریکشنز ہیں اس موضوع پر۔ نہ صرف آیت اللہ خامنہ‌ای، اس کے علاوہ ہم نے آیت اللہ جوادی عاملی کی انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے، جو کہ ایک مفسر قرآن ہیں، ایک فیلسوف ہیں، ایک فلاسفر ہیں، حوزہ علمیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس وقت وہ قرآن کی تفسیر میں مشغول ہیں، حیات ہیں، الحمدللہ کمبے میں موجود ہیں۔ ہم نے ان کی بھی فرمائشات کو کنسیڈر کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے مجاہد عالم اسلام سید حسن نصر اللہ، جو کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، جنہوں نے اپنے پورے ٹریک ریکرڈ میں اسلام کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا، اسلام کے مقدسات ان کو امن بخشا، امت اسلامیہ کو امن بخشا، دشمنان اسلام کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے، مقابلہ کیا، قربانیاں دیں، حتیٰ اپنا جوان بیٹا اسرائیل کے ہاتھوں شہید کروایا۔ مجاہد بیٹا سید ہادی، جو کہ ایک آپریشن میں اسرائیل کے خلاف شہید ہوا، ان کی فرمائشات سے بھی ہم کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں۔ ایک چیز جو میں انکلوڈ کرنا چاہتا تھا لیکن شاید لینتھ کی وجہ سے ہم اس پہ نہ پہنچ پائیں، وہ سید عبد المالک الحوثی، جو کہ اس وقت انصار اللہ کے ہیڈ ہیں یمن میں۔ ہم نے ان کے آثار کو بھی مطالعہ کیا، ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ ان کی فرمائشات آج کے دور میں کیا ہیں اہل ایمان کے لیے۔ عراق سے سید ہاشم الحیدری، ایک عالم مجاہد، ہم نے ان کے آثار کو بھی دیکھا۔ تو تقریباً ہمارے جو منابع ہیں وہ ان کی فرمائشات اور ان کے احکامات کے اوپر مبنی ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ساتھ ساتھ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کی خاطر تفسیر کرتے چلے جائیں۔ درود پڑھیں گے مل کے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے سوچا تھا کہ تیسرے دن شاید مومنین کو ہمیں ریکویسٹ نہ کرنی پڑے کہ جب درود پڑھیں تو مل کر بلند آواز سے جاگتا ہوا بیداری والا درود پڑھیں، محمد و آل محمد پر۔ تو ڈے ٹو کا ریکیپ ہم آپ کو کوئکلی دے دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے جن اسپریچول ڈیزیزز، اسپریچول النسز اور اسپریچول تھریٹس کا ذکر کیا، آپ میں سے تقریباً سارے چہرے کل یہاں پر موجود تھے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ انڈیویجول تھریٹس، جو کہ ہمیں ایز این انڈیویجول، ایز اے سنگل ہیومن بینگ اثر کرتے ہیں، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا اصل تعلق ہماری حالت قلبی سے ہے، ہماری اسٹیٹ آف ہارٹ سے ہے، ہمارے ذہن سے، ہمارے شعور سے، ہماری روح سے۔ تو ان کا ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کل۔ آج ہم بات کریں گے ایک فینومینا پہ کہ جو ہماری زندگی کا زندہ فینومینا ہے، زندہ ایشو ہے۔ اس چیز کے اوپر ہمارے رہبران، ہمارے قائدین، وہ لوگ کے جو اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، ان کی بہت ساری فرمائشات اور دستورات موجود ہیں۔ وہ فینومینا ہے سافٹ وار کا۔ سافٹ وار، جس کو شاید اردو میں اگر لفظی معنی کریں تو نرم جنگ، فارسی میں اس کا ترجمہ بنتا ہے جنگ نرم، عربی میں الحرب الناعمہ یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ بس یہ گلوبل فینومینا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں سافٹ وار، اور اس کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں ڈیٹیلز عرض کریں گے۔ رہبر معظم اور دیگر علماء کی اس کے اوپر نظر، اس کے علاوہ ہم دشمن کے پلاٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سوشل میڈیا کے بارے میں غالباً فرسٹ ڈے آپ سے ایک کوسچن کیا تھا، اس پہ ہم نے لائیو پول کیا تھا کہ آیا سوشل میڈیا اچھا ہے یوز کرنا یا برا ہے، یاد ہے دوستان کو؟ کچھ لوگوں کا جواب آیا تھا نہ اچھا ہے اور نہ برا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بات اور مسئلہ اس سے عمیق تر ہے، اس سے مزید گہرا ہے۔ ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ کیا یہ جو اتنا پیسہ لگ رہا ہے سافٹ وار کے پیچھے اور سوشل میڈیا کے پیچھے، یہ صرف ایک بزنس ہے؟ ہم نے کہا تھا بات اس سے عمیق تر ہے. ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کے پیچھے جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں, آیا وہ لوگ ایسے ہی محنت کرتے چلے جا رہے ہیں صرف ایک بزنس چلانے کے لیے, صرف ایک ویب سائٹ چلانے کے لیے, مثلا فیس بک. اور ہم نے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ فیس بک سی آئی اے کا پروجیکٹ ہے, تو کیوں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ایک سائبر ورلڈ کے پروجیکٹ کو جس پہ آپ سیلفیز اتار اتار کے ڈالتے ہیں, کیوں اس کے اندر اس کا اتنا زیادہ انٹرسٹ ہوگا کہ وہ اتنی فنڈنگ بھی کرے, اس کو سپورٹ بھی کرے. ہم نے آپ سے کہا تھا بات اس سے گہری ہے کہ سوشل میڈیا یوز کرنا صرف اچھا ہے یا صرف برا ہے, یا نہ اچھا ہے نہ برا ہے, اس سے گہری ہے. بس آج ہم کوشش کریں گے کہ اس گہرائی میں اتریں, ان سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں آنا شروع ہوں. ایک بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض یہ کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری ہر بات سے اگری کریں. یہ اس قسم کے موضوع ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایسے منابع کے جو معصومین سے ڈائریکٹ آ رہے ہوں, کیونکہ ان کے زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا, موجود نہیں ہے, قرآن کی ڈائریکٹ آیت آ رہی ہو اس کے بارے میں, کیونکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تو سوشل میڈیا نہیں تھا, اس زمانے کا یہ زندہ مسئلہ نہیں تھا. بس جتنے بھی ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جو خود اس زمانے کے کہ جو ہمارے لیے حجت قرار پاتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار کا زمانہ, اگر اس تک ہم ٹریس بیک نہ کر سکیں تو اس میں غلطی کی گنجائش موجود ہے. بس ہم نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری ہر بات سے اگری کریں, لیکن یہ ضرور کہا کہ جو بھی بات ہم کریں گے اس کو سوچنے کی کوشش کریں, پروسیس کریں. جہاں آپ ڈس ایگری کرتے ہیں یا آپ اس یقین کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم نے جو بات کی آپ کی خدمت میں وہ غلط ہے, وہ فیکچولی رانگ انفارمیشن ہے, تو اس پہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کے ہم سے بات کریں, ہم سے ڈسکشن کریں. اگر ہماری غلطی ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے, اور اگر ہم صحیح کہہ رہے ہوں گے تو آپ اس بات کو مان لیں گے. سب اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم آج کی پریزنٹیشن میں سے اپنے لیے ایک لائے عمل نکال سکیں, اپنے لیے ایک ڈائریکشن نکال سکیں, اپنے لیے ایک ہدایت کا نظام نکال سکیں. مل کر پڑھیں درود محمد و آل محمد. ایک کوشچن جو آپ سب کے ذہن میں اب تک اٹھ چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ شوڈ آئی یوز اور شوڈ آئی کنٹینیو ٹو یوز سوشل میڈیا اور ناٹ, اس کا انشاءاللہ آج ہم جواب دیں گے, اپنا نقطۂ نظر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور آلسو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ فائٹنگ دس بیٹل ایز اے سولجر. کنکلوژنس اور ریکمنڈیشنس کچھ ہوں گی, لیکن وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ رہبر معظم اور علماء جو تشیع کے بزرگ علماء ہیں اس دور میں, جن کے دور میں یہ زندہ مسئلہ موجود ہے, ہم ان کی فرمائشات اور ان کے دستورات سے ان چیزوں کو ڈیڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر مل کر اپنی زبانوں کو معطر کریں, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ سب کے پاس آپ کے فونز موجود ہیں, لیکن ظاہراً ہمارے پاس یہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہے, تو آئی تھنک ٹوڈے وی ول جسٹ ڈو دا شو آف ہینڈز. انٹرنیٹ نہیں ہے, نمبر نہیں آیا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ ٹرم سنی ہے, سافٹ وار اینڈ ہارڈ وار, یہ ٹرم سے کتنے لوگ آشنا ہیں؟ ریز یور ہینڈز. آئی تھنک آئی کین سیفلی سے کہ خواتین میں سے تقریباً 20% اور بندوں میں سے تقریباً 45% نے یہ ٹرم سنی ہے. ہم اس کو آج آپ کے سامنے ڈیفائن کرنا چاہیں گے اور اس کے اندر فرق بتانا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص کھڑا ہو اور وہ ہارڈ وار کو, جو کنونشنل وار ہوتی ہے, ہارڈ وار کو ڈیفائن کر دے اپنے الفاظ میں. ضروری نہیں ہے کہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہو. کوئی بھی اگر دوست اس میں والنٹیئر کرے, کوئی بھی اگر اس میں بتانا چاہے کہ ایک ہارڈ وار کیا ہوتی ہے, آپ سب آشنا ہیں ہارڈ وار کیا ہوتی ہے, آپ کھڑے ہوں اور بتائیں, اونچی آواز میں بولیے گا.
ایک دوسرے سے ایکچولی جا کے لڑنے کو ہارڈ وار کہتے ہیں.
تھوڑا اور ایکسپلین کریں.
अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की 1971 की वॉर ले लें, आप अटैक करते हैं दूसरे के ऊपर, जानी नुकसान करते हैं, उसे हार्ड वॉर कहते हैं।
वेरी गुड, एक्सलेंट, जज़ाकुमुल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मेरा ख्याल है आप में से मोस्टली लोग हार्ड वॉर, जैसे भाई ने बताया, इससे आशना है, आपने सुना हुआ है, आपने देखा हुआ है कि हार्ड वॉर उसी कन्वेंशनल मिलिट्री वॉर को कहते हैं, वो मिलिट्री वॉरफेयर के जिसके अंदर हमारे ज़मानों में दो मुल्क, पुराने ज़मानों में दो कबीले, अभी भी वैसे कबाइल का सिस्टम है, लेकिन ये आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और इसके लिए असलहा क्या इस्तेमाल होता है, गन्स यूज़ होती हैं, टैंक्स यूज़ होते हैं, बॉम्ब्स यूज़ होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके अंदर एयरप्लेन्स यूज़ होते हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो जंग लड़ी जाती है वो हार्ड वॉर होती है, और उसमें जो नुकसान होता है वो या इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है दोनों पार्टीज़ का, या जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, इस तरह के इसके नुकसान होते हैं। नतीजे में क्या होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क की टेरिटोरी पे जाके कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी के इलाके पे कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी के घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं, ये इसके नतीजे होते हैं। हार्ड वॉर सबके लिए क्लियर है, वाज़े, आगे बढ़ें। सॉफ्ट वॉर क्या होती है? सॉफ्ट वॉर इज़ ए फिनोमेना विच इज़ प्रिवेलेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, सॉफ्ट वॉर उसकी एक प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ फाइटिंग अ वॉर है। सॉफ्ट वॉर के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल और मेंटल वॉरफेयर है। इसका इंसान के जहन के साथ, इंसान के शऊर के साथ ताल्लुक है, इंसान की अक्ल के साथ ताल्लुक है, इंसान की डिसीजन मेकिंग के साथ ताल्लुक है, इंसान की चीज़ों को देखने के जाविये के साथ ताल्लुक है, जिसको हम फारसी में जहानबीनी कहते हैं, इंग्लिश में वर्ल्ड व्यू कहते हैं, और उर्दू में शायद नुक्ता नज़र कहते हैं, या दुनिया को देखने की निगाह कहते हैं, इसका उसके साथ ताल्लुक है। बस हम जिस दौर में रह रहे हैं, तकरीबन हार्ड वॉर अभी भी होती है, लेकिन तकरीबन एक आउटडेटेड और ऑब्सोलीट मेथड ऑफ हैविंग अ वॉर है। आज हमारे पास जो प्रिवेलेंट और सबसे मुअस्सर तरीका जंग लड़ने का है वो है सॉफ्ट वॉर। सॉफ्ट वॉर में इंसान के जहन को टारगेट किया जाता है, ना कि उसके जिस्म को, उसकी फिक्र को टारगेट किया जाता है, उसके कल्ब को, उसके दिल को टारगेट किया जाता है। कल की प्रेजेंटेशन जो दोस्तान थे वो इसको रिलेट बैक करते जाएंगे। इसमें अनलाइक हार्ड वॉर, हदफ क्या होता है? हदफ ये नहीं होता कि किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना है, इमीडिएट हदफ सॉफ्ट वॉर का ये नहीं होता। हाँ, इसके एक्सटेंडेड अहदाफ में से हो सकता है, उस पर अब अभी हम बात नहीं कर रहे। इमीडिएट हदफ इसका क्या होता है? लोगों की ज़िंदगियों पर कंट्रोल, इंसानों की ज़िंदगियों पर कंट्रोल, उनके जहन पर कंट्रोल, उनकी सकाफत पर कंट्रोल, उनके सोशल ट्रेंड्स पर कंट्रोल, उनके फैसलों पर कंट्रोल। वो जो फैसला करते हैं दो चीज़ों के दरमियान में, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे टेलर कर सकते हैं, उनके नुक्ते नज़र, उनके थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल, और अल्टीमेटली उस शख्स का, एक इंडिविजुअल का या एक सोसाइटी का, इंडिविजुअल और सोसाइटी एट लार्ज, उसका पूरे का पूरा व्यू पॉइंट उसको कैप्चर किया जाता है, उसको हाईजैक किया जाता है। अगेन अनलाइक हार्ड वॉर, जिसके अंदर ज़मीन का मसला होता है ज़्यादातर, या पानी, किसी मुल्क के पानी के ऊपर को कब्ज़ा कर ले, एयर स्पेस पे कब्ज़ा कर ले, यहाँ पर इन सारी चीज़ों से इसका ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक जहनों से है, सोसाइटी की आदात से है, सोसाइटी के अतवार से है, सोसाइटी के तमद्दुन से, उसकी सकाफत से है। अगर यहाँ तक सब मुतवज्जे हैं और बात समझ में आ गई है, तो सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ेंगे। हमारे ख़िलाफ़ आज जंग नर्म लॉन्च हो चुकी है, जिस चीज़ पर हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे कि वो जंग, उसके अहदाफ क्या हैं, ये जंग किसके ख़िलाफ़ है, और इस जंग को किस तरह से लड़ा जा सकता है। ये जो सॉफ्ट वॉर है, जो कि आज ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہے ہماری سوسائٹیز کو، اور نہ صرف پاکستان کو، دوسری سوسائٹیز کے ساتھ بھی اسی طرح سے یہ جنگ لانچ ہو چکی ہے. مقصد کیا ہے اس جنگ کا؟ وہ یہ کہ اپنے ویو پوائنٹ پہ اور اپنے نقطۂ نظر پر دوسرے معاشروں کو اور دوسری سوسائٹیز کو قائل کرنا، یعنی افکار کی جنگ ہے. ہمارے خلاف جو یہ جنگ لانچ کی گئی، بالخصوص عالم اسلام کے خلاف، یہ آج واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص یہاں پر بیٹھا ہوگا جو اس چیز کا کہیں نہ کہیں تھوڑا یا کم احساس نہ رکھتا ہو کہ اسلام، عالم اسلام اور مسلمین، یعنی مسلمانوں کے خلاف کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اس جنگ کی حالت میں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ہم اس جنگ میں بہت کمزور ہیں، ہم اس جنگ کو اس طرح سے نہیں لڑ پا رہے جس طرح سے لڑنے کا حق ہے. جس طرح بھائی نے کہا کہ 1971 میں انڈیا کے خلاف جنگ ہوئی تو ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، ہم نے اپنا دفاع کیا، ہم نے اپنی سوورنٹی کو، اپنے ملک کو پروٹیکٹ کیا، ڈیفینڈ کیا، قربانیاں دیں لوگوں نے، دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں رکھے. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا سافٹ وار بھی ہم اسی مزاج کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ شاید ایک بہت بڑی پاپولیشن جو یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو میرا ابھی تک انالیسس ہے وہ یہ کہ باہوش لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو کسی نہ کسی لیول کی بیداری ہے، اور ہمارے ٹارگٹ آڈینسز بھی آپ ہی تھے. لیکن وہ لوگ کہ جو ابھی تک اس چیز کو باور ہی نہیں کر رہے، اس چیز کا احساس ہی نہیں کر رہے کہ ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں، وہ کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور سافٹ وار کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس جتنی دیر ممکن ہو سکے نہ دلایا جائے کہ آپ ایک جنگ کی حالت میں ہیں. ہارڈ وار میں جیسے ایک گولی چلتی ہے، جیسے ایک بم آ کے گرتا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جنگ شروع ہو گئی، ایسے ہی ہے. سافٹ وار کے اندر انسان کو، بالخصوص اگر وہ متوجہ نہ ہو، اگر وہ زیرک نہ ہو، حدیث کے مطابق اگر وہ کیس نہ ہو، امام فرماتے ہیں المؤمن کیس، ایک مؤمن کیس ہوتا ہے. کیس کیا کیا ہوتا ہے؟ اسمارٹ، انٹیلیجنٹ، وجیلنٹ، اویک. یہ نہیں کہ سویا ہوا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہوا کے دوش پہ سوار ہے. امام کہتے ہیں یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن وہ ہے جو بیدار ہے، مومن وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. وہ چیزوں کو ہونے سے پہلے درک کرتا ہے، وہ ٹریجیکٹریز دیکھتا ہے چیزوں کی کہ میرا معاشرہ کس طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. بس وہ جذبہ کلی طور پر اس جنگ نرم کو لڑنے کا، اور اس آمادگی کا کہ ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں اور اس جنگ کو ہمیں لڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. یہ آمادگی ظاہرا نظر نہیں آتی، اس کے بہت ساری ریزنز ہیں. ان ریزنز کے اوپر ہم کسی اور فرصت میں انشاءاللہ بحث کریں گے کہ کیا ریزنز ہیں کہ ہماری امت کو ایٹ لارج، کچھ فیکشنز چھوڑ کے، عالم تشیع کے، عالم اسلام کے کچھ فیکشنز چھوڑ کے، ایٹ لارج ہماری امت کو سلایا گیا ہے، اور یہ بھی خوشی سے سو رہے ہیں. پس ہم سب سے پہلی جو سٹیٹمنٹ، اور ہماری زیادہ تر بحث جو ہے یہاں سے آن ورڈس، وہ رہبر معظم کی سٹیٹمنٹس اور دوسرے علماء کی سٹیٹمنٹس پر ہی متمرکز ہوگی. پہلی سب سے سٹیٹمنٹ رہبر معظم کی یہ ہے، ٹوڈے دا امپیکٹ آف میڈیا، ٹیلیویژن اینڈ ڈیجیٹل آرٹس ایز ویل ایز دیز میسو ڈیجیٹل نیٹ ورکس آف انٹرنیٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایٹسیٹرا از فار گریٹر دین فائر آرمز، میزائلز اینڈ اٹامک بامبس. ہمارے ذہنوں میں ایک جو تصور بنا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایٹم بم آ کے گرے تو اس سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوگی، لیکن رہبر معظم کا جو نظریہ ہے وہ اس سٹیٹمنٹ سے ہمارے لیے واضح ہے کہ مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خطرہ اور اس کے نقصانات، حضرت آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ ہارڈ وار سے، اٹامک وار سے زیادہ ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس بات کو سننے سے پہلے آپ میں سے کوئی بھی شاید اس چیز کا قائل ہو، مجھے نہیں ایسا لگتا، درست ہے؟ لیکن اب آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ اوپینین موجود ہے، اس کو سوچئے کہ جو کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ جن ہستیوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں کہ جو صرف جذبات میں سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں، اپنے جذبات میں یا لوگوں کے احساسات اور جذبات کا استحصال کرنے کے لیے، ان کے جذبات اور احساسات کو مس یوز کرنے کے لیے، یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں۔ یہ شعور کی بنیاد پر آؤٹ آف رسپانسبلٹی یہ چیزیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ چیزیں بول رہے ہیں۔ اور اسی موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہوں کہ اپنی عادت بنائیے کہ بالخصوص رہبر معظم کے جو کلمات ہیں، رہبر معظم کی جو باتیں ہیں اس دور میں کنٹمپرری ایشوز کے اوپر، ان کا ضرور مطالعہ کریں۔ ان کی اسپیچز ٹرانسلیٹ بھی ہوتی ہیں، اویلیبل بھی ہوتی ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں، انگلش میں تو ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کو اپنی عادت بنائیں اور آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے کے جائیں جہاں پہ آپ میں سے کچھ دوست، کچھ کزنز، کچھ بھائی وہ مل کے ان اسپیچز پہ ڈسکشنز کرنا شروع کریں۔ اگر آپ اپنے زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے، جو کہ دشمن چاہتا ہے، تو آپ محکوم رہیں گے، ہمیشہ محکوم رہیں گے۔ ہمارے پاس واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے زمانے میں زندگی گزاریں۔ 1400 سال پرانے زمانے میں صرف زندہ نہ رہیں، وہ باتیں ضروری ہیں، ائمہ کی زندگی ہمارے لیے الگو ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمیں وہیں سے اپنی زندگی کے لیے پورے کا پورا ٹریک لینا ہے، اس کا مطالعہ بھی کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، لیکن اس کی تطبیق زمانہ حاضر پر بہت ضروری ہے۔ ائمہ کی فرمائشات اور فرامین آج کے زمانے میں ہمیں کس طرح سے مدد کر رہے ہیں، کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں؟ آیا کیا نماز کے مسائل میں ائمہ کے فرامین ہمیں گائیڈ کرتے ہیں صرف؟ آیا کیا صرف اور صرف روزے کے مسائل میں ہمیں ائمہ کے فرامین گائیڈ کرتے ہیں؟ آیا کیا ہمیں صرف حج کے مسائل میں ائمہ کے فرامین گائیڈ کرتے ہیں؟ جو ائمہ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے، کیا وہ صرف ان 3, 4, 5, 6 چیزوں میں، وضو کے مسائل میں، طہارت کے مسائل میں، صرف یہیں تک مقید ہے، یا ہماری پوری زندگی کے لیے گائیڈنس کا پیکیج دیتے ہیں؟ ہم جس نتیجے پہ ابھی تک پہنچے ہیں وہ یہ ہے، جو کہ ہم نے علماء سے سمجھا، وہ یہ کہ یہ ہماری پوری زندگی کے لیے گائیڈنس کا پیکیج دیتے ہیں۔ بس سیاست کے لیے ہمیں ائمہ کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اقتصاد کے لیے ہمیں ائمہ کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، فرہنگ سازی کے لیے، کلچر بنانے کے لیے، کس قسم کا کلچر بنایا جائے، کہاں سے لیں گے؟ وہی رسول اور اہل بیت، رسول اور اہل بیت، رسول اور اہل بیت، اور دوسرا ساتھ میں کمبینیشن کیا؟ قرآن۔ یہی فرمایا تھا نا رسول اللہ نے کہ یہ قرآن اور اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ جب تک تم اس سے تمسک کرتے رہو گے، قرآن کریم سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، تم کامیاب رہو گے۔ جب تم اس سے تمسک چھوڑ دو گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے پاس یہ امید ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہمیں ایک خاص دین کی شکل دکھائی گئی ہے کہ ائمہ اطہار کے پاس ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے معاشروں کے لیے سلوشنز ہیں۔ ہمارے جوان سے یہ امید چھینی گئی ہے، ایک حقیقت جو ہمارے پاس موجود تھی اس کو چھینا گیا، جس میں مبلغین کا بھی قصور ہے، ایررسپانسیبل لوگوں کا بھی قصور ہے، موقع پرست اور مفاد پرست لوگوں کا بھی قصور ہے، بزدل اور ڈرپوک لوگوں کا بھی قصور ہے، کم فہم، کم علم اور جہلا کا بھی قصور ہے، قدامت پسند اور رسومات میں غرق لوگوں کا بھی قصور ہے۔ ان ساروں کی وجہ سے مستشرقین کا قصور ہے، ان پروگریسیوز کا قصور ہے کہ جو ویسٹ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، دے آر ویسٹ ٹاکسیفائڈ، انہوں نے ویسٹ کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا، نہ کہ رسول اللہ اور ائمہ کی ذات کو، اور وہ انہی کو دیکھتے ہیں اور انہی سے چیزیں لیتے ہیں۔ اپنا لائف سٹائل بھی ان سے لیتے ہیں، اپنی گفتار بھی ان سے لیتے ہیں، ہر چیز ان سے لینے کے لیے آمادہ ہیں۔ ان سب کا قصور ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جوان قرآن اور اہل بیت سے ڈیٹیچ ہو گیا۔ جب ان کے پاس میری زندگی کے لیے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیوں اٹیچ رہوں گا ان کے ساتھ؟ یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں یہ جنگ نرم کا حصہ ہے۔ یہ جو ہمارے نظریات بدلے ہیں، یہ جو ہمارے ویو پوائنٹس بدلے ہیں، یہ جو ہماری امیدیں بدلی ہیں، یہ جو ہمارے فیصلے بدلے ہیں، یہ اس سافٹ ویئر کا حصہ ہے۔ آپ یقین رکھیے اس چیز کے اوپر کہ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا۔ اس کے بہت پیچھے انجینئرنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر بہت سرمایہ خرچ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے سورس کی طرف پلٹیں۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے خداوند متعال نے گائیڈنس کا ارینجمنٹ نہیں کیا، کچھ لوگ یہ ایک کلیم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے لیے گائیڈنس کا ارینجمنٹ خدا نے نہیں کیا، ہم زمانہ غیبت میں رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، علماء بھی ایسے ہیں، علماء بھی ویسے ہیں، ذاکرین بھی ایسے ہیں، وہ بھی ویسے ہیں، فلانے بھی ایسے ہیں، وہ بھی ویسے ہیں۔ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچیں اپنی زندگی میں کہ خدا نے آپ کے لیے گائیڈنس کا ارینجمنٹ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے۔ اور اصول دین کتنے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول دین 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اس میں سے دوسرا ہی کون سا تھا؟ عادل۔ یہاں تو آپ اصول دین کے منکر ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اگر ہمارے پاس ہدایت کا نظام موجود نہیں ہے، خدا نے ارینجمنٹ نہیں کیا، اور وہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں ایسے اعمال انجام دوں جو ہدایت شدہ اعمال ہوں، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ڈیمانڈ مجھ سے غلط ہے، نعوذ باللہ۔ مثلا ایک 2 سال یا 3 سال کے بچے کو آپ گاڑی کی چابی دیجئے، گاڑی چلتی بھی ہے، سب کچھ ہے، جسے ہم اسلام کو کہتے ہیں نا مکمل ضابطہ حیات ہے، گاڑی چلتی ہے، سب صحیح ہے۔ اس کو 2 سال کے بچے کو چابی دیجیے اور اسے کہیں یہاں سے گاڑی چلا کر شادمان مارکیٹ تک لے جاؤ۔ جیسے ہی آپ نے یہ حرکت کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کا قصور ہے کہ وہ وہاں تک نہیں جا پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل، آپ کی عدالت، آپ کی سینیٹی کے اوپر سوال اٹھے گا، آپ کی حکمت کے اوپر سوال اٹھے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ 2 سال کا بچہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ جب نہیں چلا سکتا تو آپ اس سے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کہ یہاں سے گاڑی چلا کے شادمان مارکیٹ تک لے جاؤ؟ قصور کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا۔ اس کیس میں اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نے ہم سے ایک ایسی ڈیمانڈ کی ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے، اس دور کے اندر ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لوازمات موجود نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توحید سے بیزاری کا، توحید اور عدالت سے بیداری کا اعلان کیا ہے۔ سمجھیے، سوچیے چیزوں کو کہاں جا رہی ہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو اسلام سے امید نہ ہونا، یہ ہمارا فیلئر ہے۔ اگر ہمارا جوان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرے پاس جو سلوشن آئے گا وہ ویسٹ سے آئے گا، مجھے حکومت کا سیٹ اپ کیا چلانا ہے، کون سا ماڈل امپلیمنٹ کرنا ہے، مجھے غرب بتائے گا۔ غرب کو 200 سال پہلے الہام ہوا کہ لبرل ڈیموکریسی از دا وے ٹو گو، اس نے پوری دنیا کو یہ پڑھانا شروع کیا لبرل ڈیموکریسی از دا وے ٹو گو، اور آج ہمارا جوان، حتیٰ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے علماء، وہ لبرل ڈیموکریسی کے مدافع بنے ہوئے ہیں۔ آخر الزمان کے بارے میں ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ جہاں پر یہ فرمایا جاتا ہے کہ ہمارے شیعہ، حتیٰ انسانیت کے لیول پہ سب، جب سارے کے سارے سسٹم سے بیزار ہو جائیں گے تو اس وقت وہ پکاریں گے ہماری حجت کو، اور ہم سے کہیں گے خداوند متعال تو اپنی حجت کو بھیج، ہم تیرا الہی نظام چاہتے ہیں۔ منطقی طور پہ آپ میرے ساتھ آ گئے یہاں تک۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر ہم فرض کریں اس وقت الہی نظام کو زمین پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، تو ہمیں کس نے مجبور کیا اور کس نے ہاتھ روکا کہ اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ نہ کریں؟ فرض کریں ابھی ہمارے پاس کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے پاس ریسٹرکشنز ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، جس کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر الہی نظام کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، لیکن کیا یہ عذر بنتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہ کریں؟ بس اگر ہم اپنی ذات کے اوپر خداوند متعال کا نظام، بتایا ہوا طریقہ کار، خدا کی ہدایات کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ اسلام سیریسلی، وی آر ناٹ ٹیکنگ اہل البیت سیریسلی۔ کیونکہ اگر میں سیریس ہوتا تو میں اپنے اوپر تو کم از کم، اپنے گھر میں تو کم از کم، جہاں تک مجھ سے ہو پاتا میں وہاں تک اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا، لیکن میری نان سیریسنیس اس چیز کی دلیل ہے کہ میں خدا کے دین کو، خدا کے نظام کو ہی سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ واپس سافٹ ویئر پہ آتے ہیں، سب ہمارے جو ٹاپکس ہیں یہ باتیں ہیں، یہ مربوط ہیں سافٹ ویئر سے، یعنی ہماری مینٹل کنڈیشننگ کی گئی ہے، ہماری ذہنی شستشوئی کی گئی ہے، ہمارے عقل کے ساتھ، ہمارے برین کے ساتھ ٹیمپر کیا گیا ہے، اور یہی ٹاک شوز جو ہم سارا دن بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس کے اہداف میں یہ ٹیمپرنگ ہے، یہی جو مین اسٹریم میڈیا جس کو ہم سارا دن بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیزائنڈ اینڈ ٹاسکڈ ٹو ڈو دیٹ۔ ان کی پراپر ٹریننگز ہوئی ہیں، ان کے پیچھے پراپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کیوں کہ اہل ایمان، پاکستان کی غیور قوم، غیور عوام، اس کا نقطہ نظر چینج کرو، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ چینج کرو۔ یہ ایک ایسی مملکت ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بنی، بس دشمن اسلام کو بھی اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے، وہ چاہتے ہیں، اور ہم اس کیبل کے پیسے بھی دیتے ہیں، ہر مہینے اس کا کرایہ بھی بھرتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر ہم نے ان کا سیٹ اپ لگا دیا۔ مثلاً اگر آپ کو بھی امریکہ کہے، فرض کریں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، امریکہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک بندہ ہے، یہ ایک انسان ہے، اس کو آپ، ہمارا نمائندہ ہے، یہ امریکہ کا نمائندہ ہے، آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں اور اس کو اپنے گھر میں رکھیں، یعنی آپ کھانا کھا رہے ہو تو یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ اخبار پڑھ رہے ہو یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کچن میں ہو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کا بیٹا اپنے کمرے میں یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کی بیٹی آپ کے اپنے کمرے میں یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہو، ہسبینڈ وائف اپنے کمرے میں یا اس کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ لے کے آئیں گے ایسے بندے کو اپنے گھر میں؟ دس از ایگزیکٹلی واٹ میڈیا از، یہ جو ٹیلی ویژن ہے آپ کا اور کیا ہے، آپ اپنے بیڈ میں ہیں تب بھی یہ آپ کے ساتھ ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ٹیلی ویژن یوز کرنا بند کر دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سوشل میڈیا یوز کرنا بند کر دیں، لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے واٹ وی آر ڈیلنگ ود، ہمیں اس کو اسٹریٹجکلی یوز کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کا احمقانہ استعمال ہو رہا ہے، کلی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس میں ہر شخص ہر فرد کی بات نہیں کر رہے، ہوں گے انشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی اچھا استعمال کر رہے ہوں گے، کلی طور پہ احمقانہ استعمال ہو رہا ہے، ایک ایسا استعمال ہو رہا ہے جس سے صرف اور صرف ہم اپنی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، وہ ہماری کلچرل روٹس ہوں یا ہماری اسلامک ریلیجیس روٹس ہوں، ہم اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں، اف یو کین لرن دیز کمپیوٹرز اینڈ سائبر اسپیس دیٹ یو ہیو ایکسیس ٹو، یو کین ڈیلیور دا ورڈ آف ٹروتھ ٹو تھاؤزنڈز آف آڈینسز ہو ڈو ناٹ نیسسریلی نو یو، دس از این امینس اپرچونیٹی، ڈو ناٹ لیٹ دس اپرچونیٹی بی ویسٹڈ، اف دس اپرچونیٹی از ویسٹڈ اللہ ول آسک می اینڈ یو آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ دیکھیں ہم کس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں، رہبر معظم کیا فرما رہے ہیں کہ روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا اگر ہم سوشل میڈیا کو اور سائبر سپیس کو مس یوز کریں گے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے لیے بس ایک ٹائم پاس ہے، کوئی بات نہیں، ہم یوز کر رہے ہیں اپنے فون کو، یوز کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ٹائم گزر رہا ہے. سوال ہوگا اگر ہم اس کو دین مبین اسلام کی ترویج کے لیے استعمال نہیں کر رہے، ایک فرصت ہے، ایک اپرچونیٹی ہے جو ہمارے زمانے میں کریٹ ہوئی ہے، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انٹروڈیوس کروائیں پوری دنیا کے اندر، ان کی تعلیمات کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے اخلاق کو، ان کا ویلیو سسٹم، ان کا جسٹس بیسڈ ویلیو سسٹم، ہیومینٹی بیسڈ ویلیو سسٹم، ہم اس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. لیکن ہمارا متاسفانہ فوکس رسومات پر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر جا کے کوئی چیز پوسٹ بھی کرتے ہیں تو وہ رسومات سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، نہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، خود وہ رسومات کے جو ہم نے خود بنا لیے ہیں. یعنی ہمارا فوکس یہ ہے. جوان کیوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ آپ ایک جنگ کی حالت میں ہیں؟ کفار اس سوشل میڈیا کو یوز کر کے ہمارے جوانوں کے دماغوں میں پراپر انڈاکٹرینیشن کر رہا ہے، وہ فیمنزم کے کانسیپٹس ہوں یا لبرلزم کے کانسیپٹس ہوں. لیکن ہماری طرف سے کیا جواب ہے؟ صرف نعرے، صرف رسومات، جبکہ ہمارے ہاتھ میں ایک فرصت تھی، ہمارے ہاتھ میں ایک اپرچونیٹی تھی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپرچونیٹیز آر لائک کلاؤڈز، بادل کی طرح ہوتی ہیں اپرچونیٹیز، آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. امت کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے جس کی طرف نائب امام زمانہ علیہ السلام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اس کو استعمال کریں ورنہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اور اس کا یوز کیا ہو رہا ہے؟ جواب دینا پڑے گا. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. سوشل میڈیا ایک اپرچونیٹی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ ہے اس کا 14 اور اس کی آیت نمبر ہے 4، وما ارسلنا من قول الا بلسان قومہ، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، وی ڈڈ ناٹ سینڈ اینی اپوسٹل اور دا پروفٹ ایکسیپٹ ود دا لینگویج آف دا پیپل. جو اس نبی کے لوگوں کی زبان تھی، اس زبان میں تبلیغ کرنے کے لیے نبی کو مبعوث کیا گیا، ہر دور کے نبی کو اسی طرح سے، جو ان کی قوم کی زبان تھی. آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں، ٹوڈے دا لینگویج آف دا پیپل از دس کیمرا اینڈ فلم. آج کے دور میں لوگوں کی زبان، لوگوں کی لینگویج کیا ہے؟ دس کیمرا اینڈ دس فلم. قرآن کی آیت کو تطبیق کیا یہاں پر انہوں نے. رہبر معظم فرماتے ہیں، ڈو ناٹ الاؤ دس ڈینجرس اینڈ ہرینڈس ویسٹرن پروپیگینڈسٹ ایمپائر وچ از لارجلی ان دا ہینڈز آف دا زائنسٹس اگنور دا امپورٹنٹ ایشوز آف دا اسلامک ورلڈ. آج آپ اگر سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں تو ہر قسم کے نان ایشو کو ایشو بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. میڈیا پہ تو ہے ہی، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ ہر نان ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور وہ کہ جو امت مسلمہ کے ایشوز ہیں اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھوں، اس وقت آپ کسی بھی قسم کی عصبیہ کل کا آپ کے ذہن میں ہے، کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن جو نیشنلسٹک بیسس پہ ہو یا وہ، اس کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، درود پڑھے محمد والے. میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک یا دو یا تین افراد نے کسی ایک یا دو یا تین دوسرے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی، آیا یہ ایک بڑی چیز ہے جس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے؟ یا مثلا 4 سال سے یمن کے مومنین اور مسلمانوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، ان کے ہاسپٹلز کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، ان کے سکولز پر بم گرائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے. آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے کہ دونوں میں سے کون سا زیادہ امپورٹنٹ ایشو لگتا ہے آپ کو وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن؟ صرف اور صرف ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی ہو، صرف فقط ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی ہو، چھوڑ دیجئے آئیڈیالوجی کو، مذہب کو بھی چھوڑ دیں، بڑا ایشو کون سا ہے؟ یمن کا. آپ نے کتنی بار مین اسٹریم میڈیا پہ یمن کے مسلمانوں اور مومنین کے بارے میں کوریج دیکھی آج تک؟ پاکستان کے چھوٹے علاقے تو چھوڑیں، ان کو کینیڈا کے چھوٹے علاقوں کی خبریں بھی ہوتی ہیں جو یہ اپنے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، آسٹریلیا کے چھوٹے علاقوں کی خبریں اپنے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، ہندوستان کی خبریں اپنے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، لیکن مظلومین کی خبر نہیں دکھائیں گے، نہیں دکھائیں گے. ویسٹرن میڈیا ایمپائر از اے کانسیپٹ کہ جس کے اندر ایک کنگرامولیشن ہے، کہ جس کے اندر مختلف آپ کے پاس ٹی وی اسٹیشنس، سیٹلائٹس، آپ کے پاس ڈفرینٹ میڈیا آؤٹ لیٹس اس کا حصہ ہیں، ان کی ڈائریکشن سیٹ کی جاتی ہیں، ان کی انٹینسٹیز ڈفرینٹ موضوعات پہ سیٹ کی جاتی ہیں، پوری ایک پروجیکٹ پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی سارے رن ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا مشین ویسٹ نے کریٹ کی ہے، جس کو اس نے پورے دنیا کی اقوام کے درمیان میں لا کے ہر گھر کے اندر، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنا ایک بندہ بٹھا دیا ہے کہ جس کو جو بولتے ہیں وہ اس پورے گھر کے اندر سب کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے ہماری ترجیحات کو چینج کر دیا. غزہ کے مسلمانوں کے خلاف کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ہمارے لوگ حساس نہیں ہیں. کیوں حساس نہیں ہیں؟ میڈیا کا کام تھا، لیکن میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. بس یہ جو سافٹ وار اس وقت چل رہی ہے، اس کو نوٹس کریں، اس کو سمجھیں، اور اس کے خلاف اپنا لائحہ عمل تیار کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہم صرف شکوے نہیں کرتے رہیں بیٹھ کے کہ وہ یہ نہیں کر رہا، فلان یہ نہیں کر رہا، فلان یہ نہیں کر رہا. سوال یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، جو آپ کی ریچ میں ہے آیا آپ وہ کام کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے. رہبر معظم دوبارہ فرماتے ہیں، دیر آر فیکٹس، الاؤ دیز فیکٹس ٹو بی ہرڈ، انفلوئنس پبلک اوپینین امنگ دا پیپل آف دا ورلڈ، ڈو ناٹ لیٹ دیم اگنور یو، ڈو ناٹ الاؤ امپورٹنٹ ایشوز آف دا مسلم ورلڈ فیڈ ان ٹو دا کنسپریسی آف سائلنس. ایک خاموشی تاریخ ہو جاتی ہے جب بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کی کہیں بات آتی ہے، لیکن جیسے ہی پیرس کے اندر کوئی اٹیک ہوتا ہے سارا میڈیا حساس ہو جاتا ہے، جیسے ہی برطانیہ کے اندر کوئی اٹیک ہوتا ہے سارا میڈیا حساس ہو جاتا ہے. کیا یمنی انسان نہیں ہے؟ کیا بحرینی انسان نہیں ہے؟ کیا فلسطینی انسان نہیں ہے؟ کیا نائجیرین انسان نہیں ہے؟ یہ وہ ویسٹ ٹاکسیفیکیشن ہے جس کی میں نے آپ کو ذکر کیا. ان کا خون امپورٹنٹ ہے، مسلمان کا خون امپورٹنٹ نہیں ہے. کس نے یہ ماحول بنایا؟ میڈیا نے. کس نے اس چیز کا احساس لوگوں سے چھینا اور ان کو ایک کاذب احساس دیا؟ میڈیا نے، اسی سافٹ ویئر کے ذریعے. 9/11 ہوا، پوری دنیا کے ڈائنامکس ہلے، عراق کے اوپر اٹیک ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہنڈریڈ آف ایئرز ہم کسی بھی قسم کے اٹیک کو انڈورس نہیں کر رہے، ہم کسی بھی مظلوم کے اوپر حملے کو انڈورس نہیں کر رہے، ہم ہر قسم کے ایکٹ آف ٹیررزم کے خلاف ہیں. اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ امریکہ ہے، لیکن کیوں عوام اور لوگ اور حکومتیں ان کے خلاف زبان نہیں کھولتی؟ اگین بیکاز آف دا سافٹ وار، انڈاکٹرینیشن، فیئر. اہل ایمان کا کیا کام ہے اس میں؟ ان کا یہ کام ہے کہ اس خوف کی فضا کو توڑیں، اپنے وظیفے کو انجام دیں. شاید آپ کو فوراً نتیجہ نہ ملے، مشکل نہیں ہے. امام خمینی فرماتے ہیں، ما مامور بے وظیفے نہ نتیجے. ہم مامور ہیں، ہماری ماموریت کس چیز پہ؟ اپنی ریسپانسبلٹی پہ، ریزلٹس پہ نہیں. رزلٹ آتا یا نہیں آتا ہمارا اس سے کام نہیں ہے. ہماری رسپانسبلٹی ہے، آیا تم اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہو؟ اگر تم اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہو، باقی تم خداوند متعال پر توکل کرو، تمہارا اتنا سا کام ہے. اور کس نے سکھایا ہمیں یہ؟ ہمیں ائمہ اہل بیت نے سکھایا. یہ امام خمینی نے کس درسگاہ سے درس حاصل کیا؟ انہوں نے سید الشہداء کی درسگاہ سے درس حاصل کیا. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا جابر کے خلاف، ظالم کے خلاف، اس کا نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا کہ سید الشہداء علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا، حضرت علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، بیویوں کے پردے پامال ہوئے، حضرت عباس علمدار کے بازو کٹے، اونو محمد شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، جگر کے ٹکڑے باہر آئے، لاشوں کو پامال کیا گیا، بیویوں کو سفر کرا کے شام لے جایا گیا، دربار کے اندر کھڑا کیا گیا، تحقیر کرنے کی کوشش کی گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ زندان میں ڈال دیا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یزید ملعون اب بھی حاکم تھا. سخت بات ہے، سخت بات ہے. ظاہری نتیجہ نہیں آیا عزیزان، کسی کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نتیجہ یہی تھا، اس سے مختلف نہیں تھا. اہل سنت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو یا کسی اور کی ہو، بس ہم عمل نتیجے کی خاطر نہیں کرتے، وظیفے کی خاطر کرتے ہیں. اپنے وظیفے کو پہچانیں، اس کے مطابق عمل کریں. ظاہر میں شارٹ ٹرم میں شاید آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. کیا خدا کے انبیاء اور ائمہ نے نہیں اٹھایا؟ اٹھایا نقصان. کس لیے اٹھایا؟ اس موومنٹ، اس نہضت اور اس تحریک کی خاطر، اس انبیاء کی تحریک کی خاطر، اس ائمہ کی تحریک کی خاطر، اس خداوند متعال کی تحریک کی خاطر، حق کی بالادستی کی خاطر، ایمان کی خاطر، آخرت کی خاطر. ہمارے سامنے اپنا راستہ بالکل واضح ہے، صرف اقدام کرنا ہے، ہمت کرنی ہے. عالم اسلام کے مسائل کو اٹھانا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. آپ فساق اور فجار سے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ ایک فاسق اٹھے گا اور وہ اہل ایمان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرے گا میڈیا میں. کیوں کرے گا؟ وہ فاسق ہے. ایک فاجر اٹھے گا، اب نام کے ساتھ اس کے کچھ بھی لگا ہو، نام کے ساتھ اس نے کیا ہی شاہ لگایا ہو اور کیا ہی سید لگایا ہو، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا وہ آزاددار بھی سمجھتا ہو، قاری قرآن بھی سمجھتا ہو، لیکن اگر اپنی وہ پوری زندگی اس نے فاسقوں کے حوالے کی ہوئی ہے، فاسق اور فاجر سسٹمز کے حوالے کی ہوئی ہے، اور وہاں پر اپنی زبان کو مظلومین کے حق میں نہیں کھول رہا، ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے. یہ ان کے کیمپ کا بندہ ہے. بس اقدام کس کو کرنا ہے؟ اس کیمپ کے لوگوں کو اقدام کرنا ہے جو ایمان کا کیمپ ہے، کیمپ آف ریزسٹنس، جو مقاومت کر رہا ہے، جو دفاع کر رہا ہے اسلام کا. ہماری کسی ایرے غیرے سے توقع نہیں تھی کہ وہ جا کر شام میں حریم اہل بیت کا دفاع کرے گا. ہماری توقع کس سے تھی؟ اہل ایمان سے تھی، اور الحمدللہ اہل ایمان نے کیا. یہ افتخار ہے ان کا. اسرائیل کی نابودی کے لیے ہماری توقع یہ نہیں ہے کہ آسٹریلیا اور جرمنی اٹھ کے اس کو نابود کریں گے، ہماری توقع اہل ایمان سے ہے، اسلام کی توقع اہل ایمان سے ہے. اہل ایمان کو اپنے وظیفے کو انجام دینا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. اس جنگ نرم کے اندر ہم اپنا قبلہ مت کھوئیں، ہماری نظر اپنے ہدف پہ ہونی چاہیے، اسی الہی نظام کے اوپر ہونی چاہیے کہ جو زمانے کی حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھے محمد علیہ وسلم. مولا امام زمانہ نے جو نظام قائم کر رہے ہیں، ہماری نظر اور امید اس پہ ہے. وہ الہی نظام ہے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کا باعث بنے گا. رہبر فرماتے ہیں, ٹوڈے دا گول آف دا اینمی سافٹ اینڈ کوورٹ وار از ٹو میک دا پیپل ڈرفٹ اوے فرام دا ارینا آف جہاد اینڈ ریزسٹنس اینڈ ٹو میک دیم ان ڈفرنٹ ٹوورڈز دا آئیڈیلز. دو چیزیں رہبر نے یہاں پر فرمائی ہیں. ایک, اس کا ہدف یہ ہے کہ ہمیں مقاومت یا مزاحمت یا مقابلہ کرنا اس میدان سے اور جہاد کے میدان سے ہٹایا جائے. ایک یہ ہدف ہے, اور دوسرا یہ ہٹا کے کیا کیا جائے, ہمیں انڈیفرنٹ بنا دیا جائے. انڈیفرنٹ یعنی ہم کوئی سائڈ نہیں لیں, یعنی ہم ارریلیونٹ ہو جائیں, ہمیں فرق نہ پڑے کہ غزہ کے اوپر بم گرایا گیا ہے, ہمارے اہل سنت برادران کے اوپر ظلم کیا گیا ہے یا نہیں. ہمیں فرق ہی نہ پڑے اس سے. اہل سنت کو یہ فرق نہ پڑے کہ شیعہ کی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے, شیعہ کے مسنگ پرسن ہے, شیعہ کے امام بارگاہ کو اڑایا گیا. اس دشمن کی سافٹ وار کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے جو رہبر معظم نے فرمایا. ہمیں فرق ہی نہ پڑے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جائیں, اہل ایمان کو سزائیں دی جائیں, دہشت گردوں کو یہاں پر پال لیا جائے. ہمیں اس سے فرق ہی نہ پڑے, انڈیفرنٹ ہو جائیں, اور پڑے تو بس وہی ایک چائے کے کپ کے اوپر جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک ڈرائنگ روم ٹاک ہوتی ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی روش یہ ہوتی ظلم کے مقابلے میں, استبداد کے مقابلے میں, استعمار کے مقابلے میں, تواغیت اور فرائین کے مقابلے میں, تو ان میں سے کسی کو بھی شہید نہ کیا جاتا. بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری روش یہ ہے تو ہم ائمہ کے راستے سے منحرف ہو چکے ہیں, ہٹ چکے ہیں, اپنی اصل سے ہٹ چکے ہیں. اور اگر ہم اہل بیت کے راستے سے ہٹ گئے تو ہمارے پاس رہ کیا گیا, صرف خود کی بنائی ہوئی کچھ رسومات. وہ بھی اگر آپ ٹریس کرنے کے لیے بیٹھے تو کفار سے لی گئیں, کبھی ہندوؤں سے لی گئیں, مشرکین سے لی گئی رسومات. غور کیجیے ان چیزوں کو, تفکر کریں. ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا تھا کہ خداوند متعال تفکر کی طرف دعوت دیتا ہے, اور یہاں تک احادیث موجود ہیں کہ ایک لمحے کی اور ایک لہجے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیوں کیوں افضل ہے؟ اسی لیے افضل ہے کہ آپ تفکر کے نتیجے میں ان کنکلوژنز تک پہنچتے ہیں. صرف ہمارے استاد کہتے ہوتے تھے کہ طوطے کی طرح قرآن اور دعائیں پڑھنا یہ ہدف نہیں تھا اصل میں ائمہ کا کہ وہ ہمیں دعائیں دے کے گئے. دعاؤں کے اندر رموز ہیں, اہل بیت کے سیکرٹس ہیں, دیر آر سیکرٹ کوڈس. ان سیکرٹ کوڈس کو سمجھیں. ایک سیکرٹ کوڈ آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں, ذہن میں آ گیا, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہمارے پاس امام سجاد علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے, ائمہ کے حوالے سے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ہم نحن ساسۃ العباد, ہم لوگوں کے سیاست کے زمامدار ہیں. ساسۃ العباد ہمارے حوالے لوگوں کی سیاست ہے, لوگوں کی سیاست دیکھنی وہ ہمارا کام ہے, معاشروں کی, مسلمان معاشروں کی, اہل ایمان کی سیاست. یعنی سیاست کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے سیٹ آف پالیسیز. پالیٹکس, واٹ از پالیٹکس؟ اے سیٹ آف پالیسیز, اے کلیکشن آف پالیسیز. اہل ایمان کی پالیسیز کہاں سے آنی چاہیے؟ ائمہ کفر سے, ان سے لینی چاہیے ہمیں یہ پالیسیز. اہل ایمان کو یہ پالیسیز آئیں گی خود ائمہ اطہار, ائمہ معصومین, ائمہ اہل بیت سے. لیکن آج انفارچونیٹلی دین اور سیاست کی جدائی کے قائل, حتیٰ وہ کہ جو ممبروں پر جاتے ہیں, جو واعظ کرنے کے لیے جاتے ہیں, جن کا کام ہے لوگوں کی ہدایت کرنا, وہ دین اور سیاست کی جدائی کے قائل ہو چکے ہیں. یعنی تعجب ہوتا ہے کہ ایک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا دین اور سیاست کی جدائی کا قائل ہو جائے. ممکن نہیں ہے कैसे हो सकता है ये चीज़? अगर दीन और सियासत की जुदाई के कायल हो जाएं तो इसका मतलब है कि उस ज़माने की सियासत यानी सकीफा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो हो रहा या नहीं हो रहा हमें कोई मुश्किल नहीं है, हमारी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दीन और सियासत की जुदाई यानी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे या मुआविया इब्ने अबी सुफयान। सियासत से सियासत और जुदाई, दीन की जुदाई का मतलब तो यही है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यजीद इब्ने मुआविया हाकिम होगा या हुसैन इब्ने अली। क्या आप इन तीन स्टेटमेंट से, आगे भी बात की जा सकती है, क्या आप इन तीन स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जब नहीं पड़ता तो फिर इसका मतलब है कि हमारा इख्तलाफ ही सियासी है। हम दीन और सियासत की जुदाई के कायल हो ही नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। जो ये कहता है कि दीन और सियासत जुदा है, ये ही उसकी सियासत है, बेशक वो अमामे अरबा कबा में हो, ये जुमला उसकी पॉलिसी है। और हमने आपसे क्या कहा कि सेट ऑफ पॉलिसीज, अ कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज इज पॉलिटिक्स। अगर कोई ये कहता है दीन और सियासत जुदा है, दिस वेरी स्टेटमेंट इज हिज पॉलिटिक्स। तो जरूरत इस चीज की है कि हम दीन के मिजाज को समझें। अगर पहले तीन आइम्मा की हमने बात की है, उनके ज़माने में भी हम इस चीज़ को नहीं मान रहे कि दीन और पॉलिटिक्स जुदा है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ, उनके तशरीफ लाने पर भी हम इस चीज़ के कायल हैं कि दीन और सियासत जुदा नहीं है। निज़ाम कायम करेंगे, तमाम के तमाम अपने ज़माने के यजीदों के निज़ामों को गिराएंगे, तो फिर ये दरमियान का जो फेज़ है, इसमें दीन और सियासत जुदा कैसे हो गए? सोचिए इन चीज़ों को। जब क्लेम ही हमारा पूरा ये है कि दीन और सियासत जुदा, हाँ हम एक सियासत के ज़रूर ख़िलाफ़ हैं, उस उमवी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, उस अब्बासी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, हम उस सियासत के ख़िलाफ़ हैं जिसकी बुनियाद तकवा ना हो, खौफ खुदा ना हो, बल्कि मक्कारी हो, हुब दुनिया हो, नफ्स परस्ती हो, कब्ज़ा हो, उसके खिलाफ है। हम अलवी सियासत के कायल हैं, यानी हम उस डिवाइन मुआशरे की तश्कील के लिए, भले ही उसके अंदर हमें 1000 साल और लगे, हम उसके लिए अपनी स्ट्रगल को नहीं रोकेंगे, और यही हमारी सियासत है। अहले बैत के मानने वाले हर ज़माने में उनकी सियासत यही थी, ऐसा नहीं है कि हम आज सिर्फ ये बात कर रहे हैं। आज हमें मौका दिया खुदावंद मुताल ने कि हम इस्लामी जमहूरिया ईरान, जो कि उस वक्त ईरान था, उसमें निज़ाम इस्लामी कायम करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पे हुकूमत कायम हो, उनकी हिदायत के मुताबिक उस हुकूमत, उस निज़ाम को रन करने की कोशिश करें। और आज हम उस ईरान को ईरान इस्लामी या इस्लामी जमहूरिया ईरान बनाने में कामयाब हो चुके हैं। ये हमारी उस जद्दोजहद का नतीजा है कि जो हमने सालों के लिए लड़ी है, इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। आज खुदावंद मुताल ने इस्लाम को, ये खाली तशय्यों की बात नहीं कर रहा, इस्लाम के लिए इफ्तखार है जमहूरिया इस्लामी का वजूद और उसका क़याम पूरे आलम इस्लाम के लिए, कि एक ऐसी हुकूमत इस दौर में, वाहिद हुकूमत के जो आइम्मा के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अमेरिका, इसराइल, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब के सामने घुटने नहीं टेक रहा, इन सब के सामने सर तस्लीम खम नहीं कर रहा, इन सब की इताअत नहीं कर रहा, वाहिद सिस्टम दुनिया का, ये हमारे लिए इफ्तखार है। लेकिन इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। नेक्स्ट रहबर मौज़म ये फरमाते हैं, फॉर्म एन एंटी अमेरिकन एन एंटी ज़ायनिज़्म यूनाइटेड फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड इन साइबर स्पेस। अब हम उस मतलब की तरफ जा रहे हैं कि हमें साइबर स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है, अगर करना है तो। رہبر معظم کا ویژن یہ ہے کہ جو جوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک یونائٹڈ فرنٹ فارم کرنا ہے. کس کے خلاف؟ شیعہ کو سنی کے خلاف، سنی کو شیعہ کے خلاف، بریلوی کو دیوبندی کے خلاف، دیوبندی کو بریلوی کے خلاف. ان کاموں کے لیے سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہے ہمیں؟ رہبر معظم کہتے ہیں نہیں، آپ کو اینٹی امریکن اور اینٹی زائنسٹ فرنٹ بنانا ہے. اینڈ یو کین ڈو اٹ. آپ کو خداوند متعال نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو یہ ریسورسز دی ہیں، آپ کو یہ پوٹینشلز دی ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے. جب ہم اینٹی زائنزم کہتے ہیں تو یہ اینٹی جوئش ہونا نہیں ہے. جیوز اور زائنسٹ مختلف ہیں. اس موضوع پہ ہم تفصیلات انشاءاللہ کسی اور جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جوڈائزم ایک ریلیجن ہے جس کے ماننے والے کمیٹڈ جیوز موجود ہیں، آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان میں سے بہت سارے شریف النفس ہیں، خدا ترس ہیں، یعنی خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں. بہت سارے اس میں سے اسرائیل کی ایگزسٹنس کے خلاف ہیں. ہم نے خود جب امریکہ میں تھے ان کے ساتھ کام کیا، ان جیوز کے ساتھ ہم نے کام کیا اسرائیل کے خلاف، ان کے ساتھ ہم نے بہت ساری میٹنگز رکھی. پورے اپنے جیوش اٹائر میں ہوتے ہیں لیکن اینٹی اسرائیل ہے. زائنزم ایک پورا تفکر ہے. زائنزم ایک آئیڈیالوجی ہے، جس طرح مہدویت ایک آئیڈیالوجی ہے. زائنزم نیل سے فرات تک، یہ جو پوری اسلامی دنیا ہے، اس کے اوپر زائنسٹ یہودیوں کا قبضہ، یہ ان کا خواب ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا علاقہ، جس میں آپ کا مکہ اور مدینہ یہ سب بھی بیچ میں ہی آتے ہیں، یہ سارے کا سارا علاقہ یہودیوں کی، اور وہ بھی زائنسٹ یہودی جن کا یہ نظریہ ہے، ان کے قبضے میں ہو، یعنی جس کے تحت انہوں نے اسرائیل کا وجود ممکن بنایا، جس کو الحمدللہ ہمارا افتخار ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. اور الحمدللہ رہبر معظم کی سٹیٹمنٹ کے مطابق 25 سال ٹوٹل انہوں نے فرمایا تھا، 25 سال کے بعد یہ موجود بھی نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا، محو ہو جائے گا اسرائیل، جس میں سے ابھی تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں، 4 سال گزر چکے ہیں کچھ ایسے. لیکن پاکستان کا یہ افتخار ہے کہ ہم نے حکومتی لیول پہ، ہم نے نظامی لیول پہ اس کو آج تک قبول نہیں فرمایا کیا. اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کیں حکومت کے اندر سے، سسٹم کے اندر سے، کہ کسی طرح سے اس کی ایکسیپٹیبلٹی معرض وجود میں آ جائے، لیکن ہم نے پریڈومیننٹلی نہیں کیا، اور اس کا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے. آپ لوگوں کے سینٹیمنٹس یہ میٹر کرتے ہیں، ورنہ ہمارے نظام کے لیول پہ تو تقریباً ملک انہوں نے گروی اپنا خود کا، پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان، جو اتنی قربانیوں کے بعد مسلمانوں کے رہنے کے لیے ایک جگہ بنی، اس کو انہوں نے گروی رکھوا دیا ہے فورن پاورز کے ہاتھوں. تو اسرائیل کا تو مسئلہ ان کے لیے بڑا نہیں تھا. آپ لوگوں کی وجہ سے، یہ آپ لوگوں کا پریشر ہے کہ آج تک الحمدللہ پاکستان نے، جبکہ بہت سارے دوسرے ممالک نے اور عرب ممالک نے قبول کر لیا ہوا ہے، لیکن پاکستان نے قبول نہیں کیا. اس توفیق کے دوام کے لیے اور اس کے تسلسل کے لیے بلند تر صلوات. ضمناً ایک جملہ بول دوں آپ کو، میں عرض کر دوں کہ یوم القدس، جو کہ آخری جمعہ، یعنی اس سال 25 رمضان، اس پر یوم القدس کے پروٹیسٹ میں آپ کی شرکت بہت ضروری ہے، آپ سب کی شرکت، اور آپ کے جاننے والے وہ لوگ کے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس مطلب کو ہم ان کی خدمت میں نہیں پہنچا پا رہے، یہ ہم آپ کو ایک امانت دیتے ہیں کہ یہ امانت آپ ان تک پہنچائیں. آپ کے وجود، آپ کی پریزنس، آپ کی پارٹیسپیشن سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، کیونکہ گرمی بھی اتنی زیادہ ہے لاہور کے اندر اس وقت جب یہ آ رہا ہے یوم القدس، بہت زیادہ گرمی ہے، ہبس ہے، شاید خطرے بھی ہوں، ذہن میں آتی ہیں چیزیں، لیکن کیا فرق پڑے گا آپ کی پریزنس سے اس موومنٹ کو؟ اسرائیل تباہ تو نہیں ہوگا اگر آپ اٹھ کے مال روڈ پہ چلے جائیں گے، اسرائیل برباد تو نہیں ہوگا، اسرائیل ظلم کرنا بھی شاید نہیں چھوڑے گا آپ کے جانے سے، صرف پھر کیوں جائیں؟ کیوں میں روزے کی حالت میں جاؤں؟ اور کیوں امام خمینی نے یہ ہمارے لیے ایک مشکل جو ہے وہ بنا دی کہ روزے کی حالت میں آپ آخری، جب پورے رمضان بھی گزر گیا؟ اس کو سمجھیے دوستان، عزیزان، خاران، اس کو سمجھیں، اس کے پیچھے بہت سارے معنوی رموز موجود ہیں. یعنی کسی بھی پولیٹیشین کے لیے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی انٹیلیجنٹ پولیٹیشین کے لیے جو آخری چوائس ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کو باہر روڈ پہ لانے کی، وہ ہونی چاہیے تھی ماہ رمضان کا آخری جمعہ. کیسا پولیٹیشین کے جو جس کو سینس نہ ہو پولیٹکس کی، اس کے لیے یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن امام خمینی کہ جو پولیٹکس کے اندر اترے ہوئے تھے، انہوں نے دنیا کی پولیٹیکل ڈائنامکس چینج کی ہیں، انہوں نے کیوں آخری جمعے کے اوپر اس کو اعلان کیا؟ اس کے پیچھے رموز ہیں، اس کے پیچھے سیکرٹس ہیں. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس میں بوڑھے شرکت نہیں کر پائیں گے؟ بیچاروں کو روزہ لگ رہا ہوگا، گرمی ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی. کیا ان کو نہیں پتا تھا بہت سارے جوان جو ہے وہ اس وقت سلو ہوئے ہوں گے، نعرہ لگائیں گے تو وہ بھی آواز صحیح سے نہیں نکلے گی؟ کہ ساری کیلکولیشنز امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں نہیں تھی؟ ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے. امام خمینی نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی حکمت کو، اس الہی حکمت کو جو خداوند متعال نے ان کو دی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ سنایا امت کو، پوری امت مسلمہ کو، نہ صرف شیعہ کو، کہ آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، ماہ رمضان کا، اس میں مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ سڑکوں پر آ کے، جہاں کہیں بھی رہتے ہوں دنیا میں، آ کر اس ظالم، اس illegitimate entity کے خلاف غم و غصے کا اظہار کریں. فرق کیا پڑے گا اس پہ ہم آپ کی خدمت میں فی الحال ایک جملہ عرض کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ امتوں کی نبض چیک کی جاتی ہے. یہ چیک کیا جاتا ہے کہ امت زندہ ہے. انسان کی نبض کب چیک کرتے ہیں؟ چیک کرنا ہو کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. امتوں کی نبض چیک کی جاتی ہے کہ امت زندہ ہے یا مرنے کے قریب ہے یا مر چکی ہے. امتوں کی نبض چیک کرنے کے مختلف مواقع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک موقع، ایک بہت بڑا موقع جہاں پر پوری اس نہضت کی، اس موومنٹ کی نبض چیک کی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ کس لیول پہ چل رہی ہے، وہ یوم القدس ہے. اس نبض کو چیک کرنے کے بعد وہ اپنے اگلے سال کی پوری پلاننگز کرتے ہیں کہ پاکستان سے اگر ہم یہاں پر غزہ میں، فلسطین میں یہ فلاں ظلم کریں گے تو پاکستان سے ریاکشن اتنا آسان ہے. یہ کیلکولیٹ ہوتی ہیں. آپ مت سمجھیں کہ یہ چیزیں کیلکولیٹ نہیں کی جاتی ہیں، ڈیسیجن میکنگ میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. بس آپ کا وجود وہاں پر، اس روزے کی حالت میں، اس پیاس کی حالت میں، اس بھوک کی حالت میں، اس گرمی میں، اس مٹی میں، اس دھول میں، یہ الہی وظیفہ ہے جس کو آپ کو انجام دینا ہے. سب میرے سامنے جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اہلیت رکھتے ہیں اس کام کو انجام دینے کی. بلکہ اس سے بڑھ کے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں برادرانہ طور پر، اس لبرٹی کو یوز کرتے ہوئے، کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ذمے لگائیں اس کام کو کہ میں 10 بندے اور لے کے جاؤں گا، 20 بندے اور لے کے جاؤں گا، 30 بندے اور لے کے جاؤں گا. اسلام کی ناموس کا مسئلہ ہے یہاں پر، اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے یہاں پر، اسلام کی، اہل اسلام کی اور اہل ایمان کی نبض چیک ہو رہی ہے یہاں پر، اسلامک موومنٹ کی نبض چیک ہو رہی ہے یہاں پر، اسلامی تحریک کی موومنٹ اور اس کی نبض چیک ہو رہی ہے یہاں پر. بس آپ کا وظیفہ بنتا ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو بخوبی انجام دیں گے اور اس توفیق کو خدا بند متعال سے حاصل کرنے کے لیے بلند ترین صلوات. مجاہد عالم اسلام سید حسن نصر اللہ، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل، وہ مقاوم شخصیت کہ جس کی مقاومت کے نتیجے میں اسرائیل کنٹین ہوا، ورنہ اسرائیل کی اپنی جو بائی ڈیزائن ایک ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے ایکسپینشنسٹ نیچر. یعنی اس کو پھیلنا ہے، اسرائیل کو پھیلنا ہے، اس کی ایک نیچر ہی ایسی ہے. جس طرح ہمارے پاس وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں نا کچھ، کہ وہ وائرل ہو جاتی ہیں، وہ ان کو پھیلنا ہے. اسرائیل کا اپنا مارز وجود میں آنے کا فلسفہ وہ یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اس کی ایکسپینشن کو کس نے کنٹین کیا؟ وہ ہمارے پاس اسلامک ریزسٹنس نے کیا. اسلامک ریزسٹنس کے اس وقت جو ہیڈ ہے سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں, دا ریجن ہیز بین سبجیکٹڈ ٹو اے ملٹی فیز سافٹ وار وچ وی آل مسٹ شولڈر دا ریسپانسبلٹی ٹو فیس اٹ. پورے خطے کے اندر ایک جنگ نرم اس وقت چھڑی ہوئی ہے جس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے جب بارڈر پروٹیکشن کی بات آتی ہے تو ایک خاص آپ کا طبقہ اٹھ کے بارڈر پہ جا کے پروٹیکشن کر لے کافی ہے. ملک بھی ایسے ہی چلتے ہیں, آرمی جا کے پروٹیکٹ کر لیتی ہے. اسی طرح سے اسلامک جو آپ کے پاس ملٹری فورسز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, حزب اللہ کے جوان جا کے پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. سارے لبنانیوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسرائیل کے بارڈر پہ جا کے بیٹھ جائیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو سافٹ وار تھنگس آر ڈفرنٹ. سافٹ وار میں چیزیں ڈفرینٹ ہیں, آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹوڈے یوتھس آر ایکٹیو ان سائبر اسپیس. سائبر اسپیس کین بی اے ٹول ٹو ہٹ دا اینیمیز ان دیئر فیس. ہم نے آپ سے کہا تھا ہم آپ کو جواب دیں گے کہ اگر آپ کو سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا یوز کرنا ہے تو وہ کیسے یوز کرنا ہے. دس از ہاؤ یو یوز اٹ. دشمن کو اس سے ضربہ پہنچائیں, اس کو ایز اے ٹول یوز کریں. ایک ٹول ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ کہ آپ اسے ایک اور مقصد حاصل کرتے ہیں. اس کو ایز اے ٹول یوز کریں کس مقصد کے لیے؟ دشمن کو بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے. ٹوڈے میڈیا از دا موسٹ امپورٹنٹ ویپن ان دا وار بٹوین پاورز. جتنی طاقتیں اس وقت دنیا کے اندر ہیں, آپ کو پتا انقلاب اسلامی سے پہلے دو قطبی ہوئی ہوئی تھی دنیا, بائی پولر ہوئی ہوئی تھی. آپ کے پاس ایک ویسٹرن بلاک تھا, ایک ایسٹرن بلاک تھا, یعنی ایک امریکہ تھا اور ایک آپ کے پاس سوویت یونین تھا. یہ دو بلاکس میں دنیا بٹی ہوئی تھی. چوائس کیا تھی دوسری اقوام کے پاس؟ وہ یہ, یا امریکن بلاک کو جوائن کر لے یا سوویت بلاک کو. ایسے ہی ہے. 1979 میں جب انقلاب اسلامی آیا, امام خمینی نے جو نعرہ بلند کیا وہ یہ تھا, لا شرقیہ لا غربیہ, اسلامیہ اسلامیہ. نہ ہم ایسٹرن بلاک کو جوائن کریں گے نہ ہم ویسٹرن بلاک کو جوائن کریں گے, ہم اسلام کو جوائن کریں گے, ہم اسلام کی اسٹریٹجی کے اوپر چلیں گے. یعنی امام خمینی نے اس بائی پولر ورلڈ کو ٹرائی پولر ورلڈ بنا دیا, دنیا کی ڈائنامکس چینج کر دی. یہ جو پاور اسٹرگل ہے اس کے اندر ایک چینج آ رہا ہے, سوویت ڈیزالو ہو گیا, ٹکڑے ہو گئے اس کے. تو آپ کے پاس کون رہا سپر پاور؟ امریکہ. نیچرلی ساری پاور اس کے پاس آ گئی. لیکن انقلاب اسلامی اور امریکہ, آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر جھگڑا ہے ہماری زندگیوں میں ایک زندہ مسئلہ, وہ کس کے درمیان میں ہے؟ امریکہ اور ایران کے. جتنے پلاٹس ہوتے ہیں, وہ لبنان کے اوپر اٹیک ہو, حزب اللہ پہ اٹیک ہو, حماس پہ ہو, فلسطین پہ ہو, بشار الاسد کی حکومت گرانے کے لیے ہو, ابھی یمنیوں کے اوپر جو اٹیک ہے, کیوں ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے اٹیک؟ ایران کی خاطر. بحرینیوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں, الخلیفہ ادھر موجود ہے, ایران کی خاطر. پوری امت مسلمہ پہ کیوں اٹیک ہو رہے ہیں؟ اس نظام کی خاطر, یہ الہی نظام, کہ اس کو کسی طرح سے ٹاپل کر لیا جائے, اس نظام کو گرا دیا جائے. کیوں؟ مشکل کیا ہے اس نظام کے ساتھ؟ باقی بھی اتنے سارے نظام ہیں, اس کو بھی چلنے دیں, چھوٹا سا تو ملک ہے ایک کمپیریٹیولی. کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اس نظام کی نیچر اور اس نظام کی فاؤنڈیشن اور اس کے بنیادی اصول حتیٰ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہوگا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں, ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, جس نے فرمایا کونا لظالم خصما وللعون مظلوما, کہ ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے ساتھی بن جاؤ. کس کی وصیت ہے؟ مولا کائنات کی. ہم نے کہا کیونکہ ہم نے مولا کائنات کے نام پہ ایک نظام کھڑا کیا ہے, دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے, ہم مظلوم کی نصرت کریں گے, ہم مظلوم کی مدد کریں گے. اب وہ خواہ فلسطین ہو خواہ وہ لبنان ہو. فلسطین کے اندر جہادی فورسز سنی ہیں پریڈومیننٹلی, لبنان کے اندر جہادی فورسز شیعہ ہیں پریڈومیننٹلی. ہم شیعہ سنی کی تفریق سے اٹھ کے مظلوم اور ظالم کی ایکویشن کے اوپر دنیا میں اپنی پالیسیز ڈیوائز کر رہے ہیں. یہ افتخار آج کس کے پاس ہے؟ نظام ولایت فقیہ کے پاس. یہ برکات ہے اس نظام کی, اور یہ ایک مقدمہ ہے اس نظام کا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہم شریف یہ امام زمانہ کے نظام کی ایک چھوٹی سی آپ سمجھیے کرن ہے امام کے اس نورانی نظام کو کہ جس نے پوری دنیا کو پوری کائنات کو پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ اس نظام کی ایک چھوٹی سی کرن ہے, اس کی چھوٹی سی ایک جھلکی ہے, اور اس کی برکات آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ جہاں پر بھی آپ کو مظلوم نظر آئے گا آپ کو ایران اس کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا, حتیٰ پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ ایران کھڑا ہوتا ہے. ایران کی کسی بھی پالیسی کے اندر کوئی بھی سیکٹیرین چیز اجازت نہیں ہے کہ ڈال دی جائے, کہ سیکٹیرین بیسس پہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہو. میں نے آپ سے عرض کیا فلسطین سنی ہے, فرق نہیں پڑتا. بحرین پریڈومیننٹلی شیعہ ہے, فرق نہیں کرتا. یمنی زیدی تھے حوثی, فرق نہیں کرتا. مظلوم, ہمارا کرائیٹیریا مظلوم ہے. ہمارا کرائٹیریا یہ کہ ہم ظالم کے خلاف قیام کریں گے. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں یوز سوشل میڈیا اگینسٹ اسرائیل. یہاں پر انہوں نے کہا ایوری بوائے ایوری گرل ایوری مین اینڈ ایوری وومن مسٹ ایکٹ ایز اف اٹس آبلیگیٹوری فار دیم اینڈ اٹس دیئر مائنیوٹسٹ ریسپانسبلٹی ان دیز کمنگ ڈیز فار دا سیک آف القدس. کہ چھوٹی سی آپ کی ایک ذمہ داری یا ذمہ داریوں میں سے ایک بہت چھوٹی ذمہ داری ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو اسرائیل کے خلاف استعمال کریں. ابھی آپ کے پاس القدس آنے والا ہے, یعنی ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس متبرک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ذکر کو سن رہے ہیں. آپ ارادہ کیجئے کہ کم سے کم یوم القدس تک میں اسرائیل کے خلاف ریسرچ بھی کروں گا اور وہاں پر لوگوں کو انفارم بھی کروں گا, اسرائیل کے اوپر لوگوں کو آمادہ کروں گا کہ وہ ذہنی طور پہ آمادہ ہوں کہ انشاءاللہ اس الیجیٹمیٹ اینٹیٹی نے جس کو وجود کا اختیار اور حق حاصل نہیں تھا اس نے برباد ہو جانا ہے. اس کے لیے ذہنی آمادگی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کی کروائیں. دس از یور ریسپانسبلٹی. اسلامک پروپیگیشن اور ویسٹرن پروپیگینڈا, اس میں فرق ہے. اس میں ہم ایک جملہ بول کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اسلامک پروپیگیشن حق کی تبلیغ کا نام ہے, ویسٹرن پروپیگینڈا باطل اور جھوٹ کی تبلیغ کا نام ہے. جھوٹ کو ابلاغ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. جب آپ ترویج جھوٹ کو کر رہے ہیں اور غلط بیانی کو کر رہے ہیں اور باطل کو کر رہے ہیں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن ہم جو کہ مسلمان ہیں, جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں, ان کو اہل بیت کی دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق تبلیغ کرنی ہے اور سوشل میڈیا یوز کرنا ہے. ہم جھوٹ بول کے لوگوں کو حتیٰ امریکہ کے خلاف دشمنی پر نہیں اکسائیں گے, ہم جھوٹ بول کے حتیٰ اسرائیل کے خلاف لوگوں کو دشمنی پر نہیں اکسائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جینوئن انفارمیشن لوگوں کے سامنے لائیں, کیونکہ ہم اسلام کی خاطر تبلیغ کر رہے ہیں نہ کہ اپنے مفاد کی خاطر. دی اینمی ہیز بن کریئٹنگ فالس ہڈس اینڈ ایگزیجریٹنگ دی ایونٹس ان دیئر کمیونیکیشنز اینڈ میڈیا اپریٹسز. دے انٹروڈیوس اے تھاؤزنڈ ایز اے ملین, وی شوڈ ناٹ بی ڈیسیوڈ بائی دیم. بہت دفعہ آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, آپ ایک اچھی پوسٹ دیکھتے ہیں جو فکری ہے, جو کہ ظالموں کے خلاف ہے, اس کو آپ دیکھیں گے لائکس بہت کم ہیں, مثلاً 10, 15, 20, 25, 30. اور اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کسی برادر نے اپنی سیلفی لگائی, اس سیلفی کے اوپر بہت سارے لائکس ہیں, 150, 200. تو انسان حیران ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا, لیکن بینگ اے انجینئر مائی سیلف میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے پیچھے جو الگوریدمس چل رہے ہیں, دے آر کانسٹنٹلی ٹویکنگ دا نمبرز, اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ دا لیڈر از سیئنگ اوور ہیئر. دے آر کانسٹنٹلی ٹویکنگ دا نمبرز آن پرپز ٹو ڈسکریج یو. اگین سافٹ ویئر کا حصہ ہے. آپ کو یہ دکھائیں, ایک اتنی بڑی بات ہے, مثلاً آپ القدس کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر 5 لوگوں نے لائک کیا, آپ کا دل ہی ٹوٹے گا نا, آپ ڈسکریج ہوں گے. یہ اس سافٹ ویئر کا حصہ ہے, اس سے ڈسکریج مت ہوں. ٹی آر پی کے چکر میں, ویورشپ کے چکر میں آپ مت پڑھیے. آپ اپنے وظیفے کو انجام دیجئے, ہاں اس کو احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی دور تک آپ اپنی چیز کو شیئر کر سکیں کریں, ضرور کریں. لیکن یہ कि फ़लाँ ने लाइक नहीं किया, फ़लाँ ने शेयर नहीं किया, ये आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने आपसे कहा आप अपने वजीफे को अंजाम दे रहे हैं, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट वॉर और हार्ड वॉर में एक कंपैरिजन है और उसमें एक डिफरेंस है। हार्ड वॉर में रहबर आज़म फरमाते हैं कि इंसान का जिस्म पामाल हो जाता है, उसको गोली लग जाती है, उसको टारगेट किलिंग कर दी जाती है, उसको कुछ भी हो जाता है, हार्ड वॉर के अंदर उसका जिस्म पामाल हो जाता है, लेकिन उसकी रूह वो बुलंद मर्तबों की तरफ उठ जाती है, वो आला दर्जात पे फायज हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, परवाज कर जाती है। एक शहीद की रूह परवाज करती है और वहाँ परवाज करती है जहाँ दूसरे अहले ईमान की रूह नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ शहदा की रूह होती है। सॉफ्ट वॉर के अंदर क्या होता है कि ज़ाहरी तौर पे आपका जिस्म अच्छा होता है, आप सही फल फूल रहे होते हैं, जिस्म हेल्थी होता है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट वॉर का टारगेट बन गए, आप इसका निशाना बन गए, तो आपकी रूह पामाल हो जाएगी। और रहबर फरमाते हैं कि इट विल गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ हेल, जहन्नुम की गहराइयों में चली जाएगी आपकी रूह। और हमारा असल सफ़र ही रूहानी है, हमारा असल सफ़र ही मानवीय है। बस सॉफ्ट वॉर का विक्टिम बनना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हार्ड वॉर का विक्टिम इंसान बन जाए तो उसकी इज्जत होती है, उसके लोग तारीफ़ करते हैं कि माँ शहीद हुआ है, हम शहीद की तारीफ़ करते हैं, उसको इनक्रेज करते हैं। लेकिन सॉफ्ट वॉर का विक्टिम बन जाए तो हम क्या कहते हैं, हलाक हो गया, ये शहीद नहीं है। जिसने आंखों का गुनाह किया सॉफ्ट वॉर पर बैठ के, ये शहीद नहीं है। जिसने ऐसी चीज़ें देखी सॉफ्ट वॉर में बैठ के कि जो अहले बैत को पसंद नहीं है, ये शहीद नहीं है, ये हलाक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आपके जहन में रही। आखिरी बात हमारी, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पढ़ाई करें या इनकलाबी काम करें, रेवोल्यूशनरी वर्क करें, उस पर हम खुद नायब इमाम ज़माना हज़रत आयतुल्लाह खामेनाई उनकी स्टेटमेंट लेके आए हैं। इमाम खामेनाई फरमाते हैं, एक्वायरिंग नॉलेज एंड रेवोल्यूशनरी वर्क आर पार्ट ऑफ द वाजिब एक्ट्स फॉर यू, दीज टू शुड बी परफॉर्म्ड इन पैरेलल। सो डोंट बी डिसीव्ड कि आपको सॉफ्ट वॉर के अगर मैदान में आना है तो आप अपनी पढ़ाई को साइड पर रख दें, ना होमवर्क किया हुआ है, ना असाइनमेंट की हुई है, क्यों ये सारी रात बैठ के इसराइल के खिलाफ सॉफ्ट वॉर कर रहे थे। नहीं, अपनी पढ़ाई कीजिए, नॉलेज हासिल करें। और ना ये कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मेरे पास तो ना सेमिनार का टाइम है, ना सॉफ्ट वॉर का टाइम है, मुझे तो इंजीनियर बनना है। रहबर मौज़म क्या फरमा रहे हैं, दोनों काम साइमल्टेनियसली आपको करने हैं, आप पर वाजिब हैं, ये दोनों काम अंजाम देने आप पर वाजिब हैं। इसके साथ ही हमारी प्रेजेंटेशन का टाइम भी ख़त्म हो गया। कुछ वीडियो क्लिप्स से जो हम आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन ऑडियो का भी कुछ वो था, हम चला सकते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम ये चाहते हैं कि इस वक्त क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोल लें। वीडियो क्लिप्स इंशाल्लाह फिर कभी हमें फुर्सत मिलेगी तो आपको दिखाएंगे। दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।